السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللہ ذوالجلال قرآن مجید کو نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت نے خود ہی اٹھائی ہے. گزشتہ سے پیوستہ پچھلی کلاس میں ہم نے انسانیت کی تخلیق کا مقصد اور اس مقصد کو سمجھانے کے لیے انبیاء و رسل کی بعثت اور انبیاء و رسل کو بطور کرکلم کتابوں کا نزول کرنا اور ان کتابوں کی روشنی میں قوم و ملت کی تربیت کرنا اور پھر آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری کتاب کا نازل ہونا اور پھر اس امت کے ساتھ اللہ ذوالجلال کا رحمت کا معاملہ کرتے ہوئے آسانی کے پہلوؤں کو پیش کرنا اور سات حروف میں نازل کرنا اور پھر ان حروف پر مشتمل صحابہ کرام کی محنت، سیدنا ابو بکر کے زمانے میں مصحف کو تیار کرنا اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسی مصحف اور صحیفوں کی نقلیں تیار کرنا اور مختلف علاقوں میں بھیجنا اور ان سے سیکھتے سیکھتے یہ حروف اور یہ قراءات ہم تک کیسے پہنچے، ان کا ایک طائرانہ تذکرہ آپ نے سنا. صائب اور مناسب یہ ہے کہ ان قراءات کی حجیت سے پہلے قراءات کی لغوی اور اصطلاحی تعریف اور تعریفات سے حاصل ہونے والے فوائد کا تذکرہ ہو جائے اور اس بات پر بھی گفتگو ہو جائے کہ کون سی قراءت ہے جس کو ہم قرآن کہہ سکتے ہیں اور پھر اس قراءت کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. تو آج کی اس کلاس میں ہم یہی تین نکات پیش کریں گے: قراءات کی تعریف کیا ہے، لغوی اور اصطلاحی، اور اس سے ملنے والے فوائد اور محاصل کیا ہے، اور کون سی قراءت ہے جس کو ہم قرآن کہیں گے، اس کی شروط کیا ہیں، اور پھر قراءات پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے اسالیب کیا ہیں. سب سے پہلا نقطہ، قراءات، اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ قراءات کا لغوی معنی سمجھنے کے لیے چند باتوں کو ذہن میں بٹھانا ضروری ہے. قراءات، یہ قراءت کی جمع ہے، جو قرأ یقرأ قراءة وقرآنا سے ہے. قراءہ، اس کا جو بنیادی معنی ہے وہ ہے الجمع والضم والاجتماع. الجمع، جمع کرنا، الضم، ملانا، الاجتماع، اکٹھا کرنا. قراءت کا چوتھا معنی یہ ہے تلاوت کرنا، اور پانچواں معنی یہ ہے پیچھے چلنا، اور چھٹا معنی ہے تتبع کرنا، اور ساتواں معنی تلاش کرنا. اور تاج العروس اس بات کی گواہی دیتی ہے یہ کتاب کہ قراءت کا معنی ٹو لگانا بھی ہے، اور قراءت کا معنی آپس میں مل کر پڑھنا بھی ہے، اور قراءت کا معنی گہری فہم بھی ہے. تو آئیے ان دس معانی کو ذرا کچھ تفصیل سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلا معنی جمع کرنا. قرآن مجید میں اللہ عز وجلال کا فرمان ہے ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ. ان علینا جمعہ وقرآنہ, بے شک اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے. فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ, لہذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں تو آپ اس کی قرآت غور سے سنتے رہیں, اس کی اتباع کریں. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ, اس دوسری آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اذا جمعناہ وَأَثْبَتْنَاهُ فِي صَدْرِكَ فَاعْمَلْ بِهِ, جب ہم اس کو آپ کے سینے میں جمع کر دیں, محفوظ کر دیں, ثابت کر دیں, تو پھر آپ اس پر عمل پیرا ہو جائیے گا. قرآت کا معنی جمع کرنا ہے. امام زبیدی کہتے ہیں جب ہم یہ الفاظ بولتے ہیں قرأت القرآن, میں نے قرآن کو پڑھا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لفظت به مجموعا, میں نے حروف کے مجموعے کا تلفظ کیا, حرفوں کو ملا کر میں نے پڑھا. حروف کو جمع کر کے پڑھنے والے کو قاری بھی کہتے ہیں, جس کی جمع قراء, قراءۃ اور قارئون استعمال کی جاتی ہے. قرآت کا معنی جمع کرنا ہے اور اکٹھا کرنا بھی ہے الاجتماع کے معنی میں. امام ابن الاثیر الجزری رحمہ اللہ رحمۃ واسع فرماتے ہیں النہایہ فی غریب الحدیث میں, حدیث کے اندر اکثر یہ لفظ تکرار کے ساتھ استعمال ہوتا ہے القراء, الاقتراء, القارئ, القرآن. ان چاروں الفاظ کو بغور دیکھا جائے تو سب میں ایک بنیادی معنی موجود ہے, وہ ہے جمع کرنا. اس لیے ہر وہ چیز جس کو آپ نے جمع کیا گویا اسے آپ نے پڑھا, اور اسی لیے تو قرآن کو قرآن کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر سابقہ امتوں کے قصص, اللہ کے اوامر, اس کی نواہی اور وعد و وعید کو جمع کیا گیا ہے. اور جس طرح اللہ کے احکامات کو اور قصص کو جمع کیا گیا ہے, اسی طرح آیات اور سور اور ایک دوسرے کے ساتھ, ایک آیت کا دوسرے کے ساتھ ملنا اور ایک آیت کا دوسری آیت کو تقویت دینا اور مل کر اس کے مفہوم کو پورا کرنا, اس بنیاد پر بھی قرآن کو قرآن کہا گیا. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ مفردات والفاظ القرآن الکریم میں فرماتے ہیں اللہ عز وجلال کی طرف سے نازل شدہ کتابوں میں سے قرآن کا اطلاق اس کتاب پر ہوتا ہے جس کو اللہ عز وجلال نے سابقہ تمام کتابوں کے فوائد و ثمرات کا جامع بنا دیا ہے, بلکہ سابقہ تمام کتب کے اندر جو بھی علوم تھے اللہ نے قرآن مجید کو اس کا جامع بنا دیا ہے, جمع کرنے والی کتاب بنا دیا. اور یہ بات اللہ عز وجلال کے اس فرمان سے بھی ہمیں سمجھ آتی ہے وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ, ہم نے اس قرآن مجید میں ایک ایک چیز کی تفصیل بیان کر دی. طِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, ہر چیز کو واضح کر دیا ہے، کھول کے بیان کر دیا. امام راغب اصفہانی کے اس قول کی روشنی میں ہم قرآن کو قرآن اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ انحاء عالم میں، اقطار الارض میں پھیلے ہوئے عالم وجود کو اگر کسی ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر سکتا ہے تو وہ صرف قرآن کر سکتا ہے. ان سب کو جو بکھرے ہوئے انسان ہیں، بکھری ہوئی قوم و ملت ہیں، ان کو اگر ملایا جا سکتا ہے، اکٹھا کیا جا سکتا ہے، جمع کیا جا سکتا ہے کسی چیز پر، تو وہ قرآن مجید ہے. اور قرآن مجید کی دو آیتیں اس بات پہ دلالت بھی کرتی ہیں، کان الناس امتا واحدا، اور دوسری آیت سورۃ یونس کی، وما کان الناس الا امتا واحدا. اور اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا جہان کے عقل و دانش رکھنے والے، ان کی کسی بھی بات سے اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن قرآن مجید سے اختلاف کسی مومن کا نہیں ہوتا. اور جو قرآن مجید سے ہی اختلاف کرتا ہے، اس کے ایمان سے ہر مسلمان کو اختلاف کرنا پڑتا ہے. تو قرآن مجید کے بنیادی طور پہ تین معنی، قراءت کے الجمع والضم والاجتماع، جس کی کچھ تفصیل آپ نے سنی. علامہ سمیع عاطف زین فرماتے ہیں، القراء کا معنی ہے قرآن مجید کے حروف اور کلمات کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھنا. جب تک کلمات اور حروف کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھتے، اس وقت تک ہم اسے لفظ قراءتن سے تعبیر نہیں کر سکتے. اور یہ لفظ ہر جگہ استعمال نہیں ہوتا. جیسے آپ نے کسی قوم کو اکٹھا کرنا ہو تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے قرأت القوم، میں نے قوم کو اکٹھا کیا، نہیں. اسی طرح جب آپ اکیلے حرف کا تلفظ اور نطق اور ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پھر بھی اس پہ قراءت کا لفظ نہیں بول سکتے. جب تک تمام حروف کو جمع نہ کیا جائے اور کلمات کو ملایا نہ جائے، اکٹھا نہ کیا جائے، اس وقت تک قراءت کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. بعض اہل لغت کا کہنا ہے کہ القراءت، اس کا معنی یہ ہے مختلف مخارج سے نکلنے والے حروف کے مجموعے سے جو الفاظ اور کلمات بنتے ہیں ان کو ادا کرنا، یہ قراءت ہے. اس لیے عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، قرأت الشیئ، اس کا معنی ہے اس چیز کے بعض حصوں کو بعض کے ساتھ ملا کر میں نے پڑھا، جمع کیا. اسی طرح عربی زبان میں جملہ بولا جاتا ہے، قرأت الماء فی الحوض، میں نے حوض کے اندر پانی کو جمع کر دیا، اکٹھا کر دیا. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے توحید اور منہج صحیح اور قرآن و سنت پہ ید طولا عطا کیا تھا، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کا اضافہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قراءت یا تو قارا یقرا سے ہے یا قارا یا یقرایو سے ہے، یا تو محموز اللام ہے یا معتل اللام ہے. اگر تو یہ باب قارا یا یقرایو سے ہوگا تو اس کا معنی ہوگا جمع کرنا، اکٹھا کرنا. اور اگر اس کو ہم قارا یقراؤ محموز سے پڑھیں گے تو اس کا معنی ہے ظاہر ہونا، جہت مقرر سے نکل جانا اور محدود کرنا. تو قراءت القرآن، اس لیے قراءت القرآن کہتے ہیں کہ قاری جب قراءت کرتا ہے تو ایک محدود دائرے میں رہتا ہے اور پھر قراءت کرتا ہے، نہ تو اصول و قواعد پر کوئی اضافہ کرتا ہے اور نہ ہی کمی کرنے کی جرأت کرتا ہے.
تو یہ خوبصورت معنی کا اضافہ امام ابن القیم نے کیا ہے. چوتھا معنی آپ نے سنا تھا تلاوت کرنا. قرات کا کلائمیکس ظاہری اس وقت ہوتا ہے جب تلاوت کی جائے. قرات کا پانچواں معنی یہ ہے پیچھے چلنا. قرات سے معمولی سا مس رکھنے والے جانتے ہیں کہ جب قراءات پڑھی جاتی ہیں تو قراء کی ایک ترتیب ہے، ایک روایت پڑھنے کے بعد اس کے پیچھے دوسری روایت کو فوراً پڑھنا ہوتا ہے تاکہ تمام وہ اختلافی کلمات جن میں قراء کی مختلف روایات ہیں ان سمیت آیت کو مکمل کیا جائے. چھٹا معنی ہے قراءت کا تتبع کرنا. وہ لوگ جن کا تعلق علم قراءت سے ہے، جس آیت کو قراءات میں پڑھنا چاہتے ہیں تتبع کرتے ہیں کہ کس کس کلمے میں کون کون سی قراءت ہے. تلاش کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. جب تک وہ تلاش نہیں کرتا کہ کون سا اختلاف کس طرح پڑھا جائے گا اور کس قاری کے لیے پڑھا جائے گا، وہ اس آیت کو تمام روایات اور قراءت میں پڑھنے سے قاصر رہتا ہے. قراءت کا معنی ٹو لگانا بھی ہے. یہ کیسا دقیق علم ہے. لوگ ذہن کو تیز کرنے کے لیے طرح طرح کی آزمائشی پہلو اختیار کرتے ہیں. دعویٰ تو نہیں ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ دل لگا کے صدق دل سے قرآن مجید کا ایک پاؤ پڑھ لے قراءات سے، اس سے گہری سوچ کسی کی نہیں ہوگی. تعجب کی بات یہ ہے کہ لوگ ذہن کو تیز کرنے کے لیے لوڈو کھیلتے ہیں اور طرح طرح کے پہلو اختیار کرتے ہیں. اچھا، اس سے تو شاید ذہن کو ایسے ہوگا. آپ قرآن مجید کے ساتھ لنک جوڑ کے دیکھیں، آپ جیسی گہری سوچ کسی کو نصیب نہیں ہوگی. قراءت کا نواں معنی قراءت قارأہ سے بھی استعمال ہوا ہے، جس کا معنی ہے دارسہ، آپس میں مل کر پڑھنا. قراءت کا دسواں معنی ہے قراءت تقرأہ سے بھی استعمال ہوا ہے، جس کا معنی تفقہہ، گہری فہم. جو انسان گہری فہم نہیں رکھتا اور توجہ اور غور نہیں کرتا، وہ قراءات کی دو آیتیں بھی مکمل نہیں کر سکتا. حاضر دماغ ہونا، توجہ کو ٹوٹلی قرآن کی طرح مبذول کرنا اور ایک ایک لفظ پہ نظر رکھنے سے ہی انسان قراءت پڑھ سکتا ہے. اور یہ گہری فہم اس کو ملتی اس وقت ہے جب وہ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے. تو یہ تھے 10 معانی جو لغوی اعتبار سے قراءت کے بیان کیے گئے. قراءات کی اصطلاحی تعریف. قراءات کی تعریف میں مختلف علماء نے مختلف تعبیرات پیش کی ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے جو سب جانتے ہیں کہ قراءات چونکہ قرآن ہے، اس کی شہرت اور اس کے تواتر کی وجہ سے متقدمین کو کچھ زیادہ باتیں لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی جن کو اصطلاحی زبان دی جائے. متاخرین نے آ کے اس مسئلے کو عام لوگوں کے لیے آسان فہم بنانے کے لیے جامعیت کے ساتھ اس کی تعریفات کو واضح الفاظ میں پیش کیا ہے. اور شاید کہ اگر یہ کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے، جتنے بھی علوم ہیں ان کی تعریفات اور تقسیمات متقدمین نے اس طرح بیان نہیں کی جس طرح متاخرین نے بیان کی، کیونکہ وہ اہل زبان تھے، ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. یہ تو بعد میں عجمی لوگ جب مسلمان ہوئے اور عربی زبان سے ناواقفیت کی وجہ سے ان کو ضرورت پیش آئی، تو پھر اصول و ضوابط اور قواعد کی جو زندگی ہے وہ شروع ہوئی. سب سے پہلی تعریف ہم پیش کریں گے ابو حیان اندلسی کی. یہ 745 کو فوت ہوئے ہیں. البحر المحیط والیوم 1 پیج 4. اور یاد رہنا چاہیے کہ ابو حیان سے پہلے علم قراءت کی باضابطہ اور واضح تعریف کسی نے نہیں کی، حالانکہ امام شافعی نے بات کی ہے قراءت کے متعلق اور وہ 150 کو فوت ہوئے ہیں. اسی طرح بہت سارے اور لوگوں نے بھی کی ہے، لیکن واضح تعریف کا تعریف سب سے پہلی ابو حیان اندلوسی کی ہمارے سامنے آتی ہے. وہ فرماتے ہیں علم قرات وہ علم ہے، علم یبحث فیہ عن کیفیت النطق بالفاظ القرآن۔ علم قرات وہ علم ہے جس میں قرآن مجید کے الفاظ کی ادائیگی کی کیفیت کے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ اس تعریف کا مفہوم کیا ہے ساتھ ساتھ سمجھتے جائیے، کہ علم قرات وہ علم ہے جس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو ادا کیسے کرنا ہے اور ادا کرتے وقت کیفیت کیا ہوگی۔ یہ چیزیں علم قرات سے ہمیں سمجھ آئیں گی۔ امام بدر الدین زرکشی فرماتے ہیں، یہ 794 ہجری کو فوت ہوئے ہیں، ان کی کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن والیوم 1 پیج نمبر 318، یہ فرماتے ہیں والقراءات ہی اختلاف الفاظ الوحی فی کتبۃ الحروف او کیفیتہا من تخفیف وتثقیل وغیرہما۔ قراءات سے مراد وحی کے الفاظ کا وہ اختلاف ہے جو حروف کی کتابت یا ان حروف کی ادائیگی کی کیفیت، جیسے کسی حرف کو مخفف پڑھنا تخفیف کے ساتھ پڑھنا اور کسی کو مشدد تشدید کے ساتھ پڑھنا، اس کا تعارف ہوتا ہے تو علم قرات سے ہوتا ہے۔ اس کی مثال بھی ہم پیش کرنا چاہیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ عز وجل کا فرمان ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ يَكْذِبُونَ کو ہم نے تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے، اور اگر روایتی ورش میں پڑھیں گے فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ۔ اب اسی یکذبون کو یکذبون پڑھ دیا ہے۔ قرآن مجید کے وہ کلمات جس میں تخفیف اور تشدید کا اختلاف ہے، اس کے بارے میں اگر ہمیں جاننا ہے تو علم قرات سے جان سکیں گے۔ یہاں لفظ اختلاف جو بولا گیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اختلاف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے اختلاف تنوع۔ اختلاف تنوع کا مطلب ہوتا ہے چیز ایک ہے، اس کے زاویے دو ہیں۔ اور اختلاف تضاد، یہ اختلاف کی دوسری قسم ہے۔ اختلاف تضاد کا معنی یہ ہے ایک چیز دوسرے کے مخالف ہے۔ اس لیے جو بھی قراءات ہیں، روایات ہیں، ان کا اختلاف اختلاف تنوع ہے۔ چیز ایک ہے، کیفیتیں دو ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک قراءت پڑھنے سے پتہ چلے کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ یہ کرو، اور دوسری قراءت پڑھیں تو یہ معنی نکلے کہ یہ نہ کرو۔ ایسی کوئی قراءت اور روایت نہیں ہے، بلکہ ایک قراءت پڑھنے سے جو معنی سمجھ میں آیا، دوسری قراءت پڑھنے سے اس معنی میں اضافہ ہوا، اس میں کلیئرٹی پیدا ہوتی ہے اور مسئلہ اور زیادہ واضح ہوتا ہے۔ ہم اس کی مثال پیش کرنا چاہیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ عز وجل فرماتے ہیں
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
اب اس آیت میں فتبینوا ایک قرات ہے جو روایت حفص میں بھی ہے. اگر اسی آیت کے معنی کو دیکھا جائے, اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو, جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو, بغیر تحقیق اس کو آگے مت اڑاؤ کہ کہیں تم نقصان نہ کر بیٹھو اور بعد میں تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. دوسری قرات جو ہے وہ کیا ہے؟
یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتثبتوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
ایمان کا دعویٰ کرنے والو, جب تمہارے پاس کوئی فاسق اطلاع لے کر آئے تو صرف تحقیق پر اکتفا نہ کرو, وہ چیز ثابت ہو تو آگے پیش کرو. یعنی کس قدر اس قرات میں اللہ تعالیٰ نے رحمت رکھ دی کہ تحقیق کرنے والے بھی لوگ مختلف ہوتے ہیں, کسی کا انداز کیسا ہے کسی کا انداز کیسا ہے, کوئی اپنے تائیں تحقیق کے بغیر ہی کسی بات کو ثابت کیے بیٹھتا ہے, لیکن قرآن نے کہہ دیا فتثبتوا, تثبت ہونا چاہیے, وہ چیز ثابت جب تک نہ ہو کوئی حکم اس پہ لاگو نہیں ہو سکتا. تو قراءات اور روایات کا جتنا بھی یہ اختلاف کا لفظ آئے گا اس سے مراد اختلاف تنوع ہے, اختلاف تضاد نہیں. اختلاف تنوع کا معنی ایک ہی چیز کے دو چار پہلو ہیں. مثال کے طور پہ عربی زبان میں ہم نے کسی کو بلانا ہو تو ہم کہتے ہیں تعال, تشریف لائیے, حلم آ جاؤ, اقبل آؤ نا. اب یہ تین لفظ ایک ہی معنی کو ادا کرنے کے لیے ہیں. قراءات کا اختلاف اسی قبیل سے ہے, اور اختلاف تضاد کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز کچھ کہہ رہی ہے دوسری چیز کچھ کہہ رہی ہے, یہ قرآن کے اندر نہیں ہے. تو امام بدر الدین زرکشی کی یہ جو تعریف ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ وحی کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کے اندر جو پڑھنے میں کیفیت کا اختلاف ہے اور اس کے لکھنے میں جو اختلاف ہے کہ ایسے لکھا جائے کہ ایسے لکھا جائے, اس کو مخفف پڑھنا اس کو مشدد پڑھنا, اس بارے میں اگر کسی کو معلومات چاہیے تو وہ علم قرآن سے اس کو ملیں گی. تیسری تعریف ہے امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ کی, جو اس فن کے بہت بڑے امام مانے گئے ہیں. منجد المقرئین میں انہوں نے یہ تعریف پیش کی ہے, یہ 833 میں فوت ہوئے. وہ فرماتے ہیں القراءات علم بکیفیت اداء کلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلۃ. علم قراءات وہ علم ہے جس میں قرآن مجید کے کلمات کی ادائیگی کی کیفیت اور اس کے اختلافی پہلوؤں کو متصل سند کے ساتھ جو پیش کرے اس کی معرفت حاصل کرنا, یہ علم قراءات ہوگا. اس تعریف کے مفہوم کو ذرا سمجھیے. امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو قرات کہتے ہیں قرآن مجید کے کلمات کو ادا کرنے کی جو کیفیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں بعزو ناقلہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ ناقلین جو اس اختلاف کو، اس کیفیت کو نقل کرنے والے ہیں، وہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کریں، کیونکہ وہ قرآن ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کے رسول نے پڑھایا نہیں ہے. یہی وجہ ہے، آپ نے کل بھی سنا کہ جب ہشام بن حکیم بن حزام کو پڑھتے ہوئے سیدنا عمر نے سنا تھا تو پوچھا کہ آپ نے یہ کس سے پڑھا ہے، تو انہوں نے فوراً جواب کیا دیا، اقرأنیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا. پھر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھنے کا حکم دیا اللہ کے رسول نے، تو کہتے ہیں میں نے بھی پھر وہ قرات کی جو اللہ کے رسول نے مجھے پڑھائی تھی. تو قرآن مجید کے کلمات کے اندر جو ادائیگی کی کیفیت کا اختلاف ہے، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے، تو ایسے کلمات کی ادائیگی کی کیفیات کو قرات کہا جائے گا. یہاں ایک چھوٹا سا نوٹ میں چاہوں گا کہ لکھا جائے. منجد المقرئین میں جو تعریف کی گئی ہے، اور اکثر قراء مختلف کتابوں میں اسی تعریف کو بیان کرتے ہیں، بعزو ناقلتی، لیکن اگر غور کیا جائے تو شاید یہ پرنٹنگ میں ایک غلطی ہوئی، جس کو نقل کرتے کرتے دسیوں بیسیوں کتابوں نے اس کو نقل کر دیا، جبکہ حقیقت میں یہ لفظ جو اصل نسخے میں ہے وہ ہے معزوًا لناقلہ، معزوًا لناقلہ، معنی ایک ہی بنتا ہے لیکن الفاظ، ایک علمی دیانت ہے کہ جو امام ابن الجزری نے بولے وہی الفاظ آگے منتقل کرنے چاہیں. چوتھی تعریف ہے امام شہاب الدین قسطلانی کی، ان کی کتاب ہے لطائف الاشارات والیوم 1 پیج 170. امام شہاب الدین قسطلانی فرماتے ہیں علم قراءات ایسا علم ہے، علم بکیفیت اداء کلمات القرآن واختلافها معزوا لناقلته. وہ علم علم قراءات کہلائے گا جس میں کلمات قرآنیہ کی کیفیت ادائی کا ایسا اختلاف جو ناقلین سے متصل منقول ہو. چند الفاظ کے تغایر کے ساتھ یہ وہی تعریف ہے جو امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے. وہاں کیفیت کا لفظ ہے، یہاں ادا کا لفظ ہے، اور ادا جو ہے یہ کہہ دینے سے کیفیتیں ساری ہی اس کے اندر آ جاتی ہیں. پانچویں تعریف کی ہے امام طاش کبرہ زادہ، یہ 962 کو فوت ہوئے ہیں، جیسے کہ امام شہاب الدین قسطلانی 923 کو فوت ہوئے تھے. امام طاش کبرہ زادہ، ان کی تعریف مفتاح السعادہ میں اور کشف الظنون میں اور ابجد العلوم میں موجود ہے، مفتاح السعادہ والیوم 2 پیج 6 اور کشف الظنون والیوم نمبر 2 اور پیج 1317، اور ابجد العلوم میں والیوم نمبر 2 اور پیج 428. امام طاش کبرہ زادہ کہتے ہیں علم قراءات وہ علم ہے، ہوا علم یبحث فیہ عن صور نظم کلام اللہ تعالی من حیث وجوہ الاختلاف المتواترہ. علم قراءات وہ علم ہے جس میں اللہ ذوالجلال کی کلام کی متواتر وجوہ اور اس کی مختلف صورتوں کے متعلق بحث کی جاتی ہے. یہ پہلا انسان ہے جس میں لفظ متواترہ استعمال کیا ہے تعریف کے اندر. اس تعریف کا مفہوم یہ ہے کہ نظم کلام اللہ، کلام اللہ کی جو بناوٹ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، اس کے اندر مختلف جو وجوہ ہیں، جو لہجات ہیں، جو انداز ہیں، جو ترنمات ہیں، جو کیفیات ہیں، جو ادائیگیاں ہیں، جو زاویے ہیں، یہ سب کے سب تواتر سے ثابت ہونے چاہیے. اگر تواتر سے ثابت نہیں ہے تو اس کو قرات نہیں کہا جائے گا. چھٹی تعریف علامہ احمد بنا دمیاطی نے بیان کی ہے، جو 1117 کو فوت ہوئے ہیں. ان کی کتاب ہے اتحاف فضلاء البشر، پیج نمبر 5. علامہ احمد بنا دمیاطی کا کہنا ہے کہ علم قراءات وہ علم ہے، علم يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى واختلافهم في الحذف والتحريك والتسكين والفصل والوصل وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال وغيره من حيث السماع. اگرچہ تھوڑی سی لمبی تعریف ہے باقی تعریفوں کے مقابلے میں، لیکن اس میں فوائد بہت ہیں. علم قراءات ایسے علم کو کہتے ہیں جس میں قرآن مجید کے کلمات کے حذف و اثبات، اسکان و تحریک، فصل و وصل، ابدال اور نطق کی دیگر کیفیات کو خواہ و اتفاقی ہے یا اختلافی ہے، سما کے ساتھ بیان کیا جائے کہ ہم نے سنا ہے. کس سے؟ اپنے استاد سے. انہوں نے اپنے استاد سے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس تعریف کا مفہوم سمجھیے. علم قراءات وہ علم ہوگا جس میں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ قرآن مجید کے کلمات کے اندر حذف اور اثبات، کہیں کوئی حرف حذف ہو گیا ہے یا اس کو ثابت رکھا ہے. یہ دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک ثابت نہیں، اس وقت تک ان کو قرات نہیں کہا جا سکتا. مثال کے طور پہ سورۃ توبہ کے اندر قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے،
وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
یہاں دوسری روایت امام ابن کثیر کی ہے. اگر ان کی روایت پڑھی جائے گی تو ان کی روایت میں کیا ہے؟
وَأَعَدَّ لَهُمُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مصاحف تیار کیے تھے ان میں ایک مکی مصحف بھی تھا. عبداللہ بن صائب کو یہ مصحف دے کے مکہ کی طرف روانہ کیا کہ جاؤ مکے والوں کو تم یہ پڑھاؤ. اس مصحف کے اندر من کے الفاظ تھے جو باقی مصاحف میں نہیں تھے. تو کوئی حذف و اس بات کا پہلو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ قرات نہیں ہوگی. اور یہ ثبوت پیش کرنے والے ہیں ناقلین. یہ ناقلین جب یہ ثبوت پیش کر دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سنا گیا تو تب یہ قرات ہوگی. اور اسی کے بارے میں معلومات لینے کا علم جو ہے وہ علم قراءات ہے. سورۃ البقرہ کے اندر اللہ عز وجل کا فرمان ہے قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ. یہاں بھی واو کے ساتھ بھی کچھ قراء پڑھتے ہیں اور کچھ بغیر واو کے پڑھتے ہیں. اسی طرح وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَأَوْصَى بِهَا إِبْرَاهِيمُ. تو جن جن مصاحف میں اوصا ہے اور جن جن مصاحف میں وصا ہے, یہ الگ الگ مصاحف تھے اور صحابہ کرام نے ان کو لکھا, تو ایسی کیفیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرنا جن ناقلین نے سما کے ساتھ ثابت کیا ہے اس کی معلومات لینے کا علم علم قراءت. سورۃ البقرہ کے اندر آیت ہے
وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ.
لیکن اگر یہاں ابن عامر کی روایت پڑھی جائے تو واو کے بغیر پڑھتے ہیں
قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ ولدن سبحانہ.
اسی طرح اللہ عز وجلال کا فرمان ہے
وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
اگر یہی آیت امام نافع کے لیے پڑھیں اور ابن عامر کے لیے پڑھیں اور ابو جعفر کے لیے پڑھیں تو وہ کیا پڑھیں گے
وَأَوْصَى بِهَا إِبْرَاهِيمُ.
تو علامہ احمد بنا دمیاتی کا کہنا ہے کہ یہ حذف و اس بات کا یہ جو اختلاف ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہوگا اس کو قرات کہیں گے. اور یاد رہنا چاہیے وہ بھی کسی صحابی نے سنا ہو. پھر فرماتے ہیں والتحریکی والتسکین. بعض دفعہ ایک حرف کو ساکن کرتے ہیں اور بعض دفعہ اس کو حرکت دیتے ہیں.
ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا.
اور سورۃ البقرہ کے اندر یہ اللہ عز وجل فرماتے ہیں, ایک لمبی آیت ہے
او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشہا.
اس کے آخر میں اللہ عز وجل کیا فرماتے ہیں
فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ اللہ تو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں
اعلم,
مجھے یقین ہے کہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. اور اگر دوسری روایت پڑھی جائے جو حمزہ کسائی کی ہے تو وہ کیسے پڑھیں گے
فلما تبین له قال علم ان اللہ على كل شيء قدیر.
اس کا معنی کیا بنے گا, جب دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو زندہ کر دیا ہے تو گویا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نفس کو ہی تنبیہ کر رہے ہیں, یقین آیا کہ نہیں آیا, اپنے آپ کو ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے.
والفصل والوصل وغیر ذلك من هيئة النطق والابدال.
اسی طرح فصل وصل ہے, کہیں ملا کے پڑھنا ہوتا ہے کہیں وقف کرنا ہوتا ہے.
کہیں ابدال کے ساتھ پڑھنا ہے، کہیں تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
اور اگر یہاں ابدال کیا جائے یؤمنون میں تو کیسے پڑھیں گے؟ جیسے کہ سوسی کرتا ہے اور امام ورش کرتا ہے.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
یہ اثر راز ہے قرآن مجید کی قراءت کا کہ یہ مختلف ترنمات، مختلف لہجات، مختلف زاویے، مختلف وجوہ، مختلف انداز، یہ انسان کے دل کو نرم کرتے ہیں اور قرآن مجید کے اعجاز کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی کلام اس قدر عظیم اور پیاری ہے کہ جو اس کے ترنمات کو سمجھ لیتا ہے وہ زندگی میں کبھی کسی اور کلام سے اس کو لذت آتی نہیں.
ان الذين كفروا سواء عليهم سواء عليهم انذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
یہ ساری تبدیلیاں جو ابدال کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے، تسہیل کرنی ہے، جب نقل کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کریں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تو اس کو قرات کہیں گے اور اس کا علم بھی علم قرات سے ہی ملے گا. ساتویں تعریف ہے محقق محمد بن ابی بکر مرعشی، یہ معروف ہیں ایک نام سے ساجقلی زادہ، یہ 1145 کو فوت ہوئے ہیں. ان کی کتاب ہے ترتیب العلوم، جس کا پیج ہے 135. قرآت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں هو علم مذاهب الأئمة في قراءات نظم القرآن. علم قراءات ایسا علم ہے جس میں قرآن مجید کے پڑھنے میں قراء کے مذاہب کی پہچان ہوتی ہے. کون کون سے قراء اس آیت کو مد منفصل میں قصر کرتے ہیں، کون توسط کرتے ہیں، کون طول کرتا ہے، اور یہ نسبت جو قراءات کی قراء کی طرف ہوئی ہے، یہ مذاہب کی بات آئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے پاس سے یہ ساری باتیں بنا لی. ہوا یہ کہ جس طرح حدیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ہم کہتے ہیں یہ بخاری کی روایت ہے، یہ مسلم کی روایت ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے، یہ سنن ابی داود کی روایت ہے، یہ نسائی کی روایت ہے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حالانکہ وہ تو جمع کرنے والے ہیں. اسی طرح یہ ساری کی ساری قراءات اور روایات تو اللہ کے رسول نے سکھائیں، لیکن جن جن لوگوں نے رسوخ حاصل کیا اور پھر اپنی زندگیوں کو ان قراءات کے لیے، جس جس روایت کے لیے وقف کر دیا، تو اس قراءت کی نسبت بھی اس کی طرف ہونے لگ گئی. تو ساجقلی زادہ کی یہ تعریف ایک اور بات کا اضافہ کر رہی ہے کہ ائمہ کے مذاہب کی نشاندہی ہوتی ہیں، تو اس علم سے پتہ چلتا ہے کہ کون سے قراء. ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے بطور مثال رکھوں گا. اب یہ بات تو طے شدہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، نو ڈاؤٹ اس کو سبع المثانی کہا گیا ہے، اور حدیث کہتی ہے کہ پوری انجیل کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے سبع المثانی سورۃ الفاتحہ دے کے پوری انجیل کی ضرورت پوری کر دی. لیکن 7 آیتیں بنیں گی کیسے؟
والکوفی مع مکن یعد البسملہ سواہما اولا علیہم عدلہ. کوفی قراء اور مکی یہ بسم اللہ کو شمار کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت, الحمد للہ رب العالمین دوسری آیت, الرحمن الرحیم تیسری آیت, مالک یوم الدین چوتھی آیت, ایاک نعبد و ایاک نستعین پانچویں آیت, اہدنا الصراط المستقیم چھٹی آیت, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ساتویں آیت. سواہما اولا علیہم عدلا جو کوفی قراء نہیں, جو مکی قراء نہیں بلکہ مدنی قراء ہیں, بصری قراء ہیں, شامی قراء ہیں, وہ کہتے ہیں بسم اللہ تو ہر صورت کا حصہ ہے, الگ ایک مستقل آیت ہے, لیکن سات آیتیں یوں بنیں گی, الحمد للہ رب العالمین ایک آیت, الرحمن الرحیم دوسری آیت, مالک یوم الدین تیسری آیت, ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھی آیت, اہدنا الصراط المستقیم پانچویں آیت, صراط الذین انعمت علیہم چھٹی آیت, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ساتویں آیت. تو ساجقلی زادہ کا یہ لفظ بہت قیمتی ہے کہ قرآن مجید کے نظم کے اندر جو قراءات میں قراء کے اور آئمہ کے مذاہب ہیں ان کا علم علم قراءت سے پتہ چلتا ہے. آٹھویں تعریف ہے علامہ عبد الفتاح القاضی کی جو 1403 ہجری کو فوت ہوئے ہیں, یہ ہمارے دادا استاد بھی ہیں کیونکہ اتفاق سے شیخ علی بن عبد الرحمن الحذیفی حفظہ اللہ ویرعاه انہوں نے ان سے روایت حفص بھی پڑھی, اس کی بھی اجازت لی, اور جب روایت سبا ان سے شروع کی تو یہ فوت ہو گئے. سورۃ البقرہ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی. اور یہی وہ انسان ہے جس کی کتاب کو اللہ نے اتنا قیمتی بنایا کہ البدور الظاہرہ یہ کتاب آج ہر قرات کے طالب علم کے ہاتھ میں نظر آتی ہے. وہ تعریف کرتے فرماتے ہیں علم یعرف به کیفیت النطق بالکلمات القرآنیت وطریق ادائها اتفاقا واختلافا مع عزو كل وجه لناقله. علم قراءات وہ علم ہے جس میں قرآنی کلمات کے تلفظ کی کیفیت اور ان کا اتفاقی یا اختلافی ادائیگی کا طریقہ معلوم کیا جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو. سابقہ جتنی تعریفات ان میں سب سے جامع تعریف عبد الفتاح القاضی کی تعریف ہے. ہمارے ایک اور دادا استاد ہیں علامہ سالم محیسن 1422 ہجری کو فوت ہونے والے, اور اتفاق سے ہمارے استاد محترم کے یہ مشرف بھی تھے جو ایم فل کا تھیسز لکھا, اور یہ بہت محنتی استاد تھے. وہ تعریف کرتے ہیں, ان کی کتاب ہے المقتبس من اللہجات, اور توجیہ القراءات میں ان کی کتاب ہے المغنی Volume 1 page 45 اور المقتبس من اللہجات page number 66. وہ فرماتے ہیں علم بکیفیت اداء کلمات القرآن واختلافها من تخفیف وتشديد واختلاف الفاظ الوحي في الحروف بعزو النقلة. علم قراءات وہ علم ہے جس میں کلمات قرآنیہ کی ادائیگی کا طریقہ اور ان کلمات کی تخفیف اور تشدید اور الفاظ اور حروف کا اختلاف
ناقلین سے ثابت ہو جو اس کو نسبت کرتے ہوئے ثابت کریں کہ یہ وحی ہے. اب یہاں واختلافی الفاظ الوحی, وحی کے الفاظ کہہ دیا شیخ صالح محسن نے. تو نو تعریفوں کو اگر ہم سامنے رکھے تو ایک نئی تعریف پیش کی جا سکتی ہے جو ان تمام تعریفات کا خلاصہ ہے. القراءات, علم قراءات وہ علم ہے, علم یعرف به کیفیۃ اداء الکلمات القرآنیۃ بوجوه متواترة اتفاقا واختلافا مع عزو كل وجه لناقله. قراءات وہ علم ہے جس میں قرآنی کلمات کی اتفاقی اور اختلافی متواتر وجوہ کی ادائیگی کی کیفیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے جانا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو کہ ایک ہی تعریف کافی تھی, اتنی تعریفات کا کیا فائدہ, جب ایک ہی فن کی مختلف تعریفات آپ کے سامنے ہوتی ہیں تو اس فن کے تمام اسرار اور غوامض اور دقائق کھل کے سامنے آ جاتے ہیں, آپ خود سے اس کی تعبیر کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو ان دس تعریفوں کے بعد آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جامع تعریف وہ ہوگی جس میں تین عناصر ہوں گے, اور آپ خود سے پہچان سکتے ہیں کہ جامع تعریف کون سی. نمبر ایک, قرآن مجید کے مختلف مقامات پر قراءت کا اختلاف تنوع کی طرف اس میں اشارہ موجود, جہاں اختلاف کا تذکرہ ہو وہاں اتفاق کا بھی تذکرہ ہو. اکثر نے اختلاف کا تو تذکرہ کیا ہے, اتفاق کا تذکرہ نہیں کیا, یہ شیخ عبد الفتاح القاضی نے کیا اتفاقا و اختلافا. دوسری بات, قرآن مجید کی قراءت کا یہ اختلاف تنوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہو. یہ لفظ بھی جو تواتر کی بات ہے, یہ صرف ایک ہی طاش کبرا زادہ کی تعریف میں ہے اور کسی تعریف میں نہیں ہے, لیکن اس میں دوسرے چیزیں وہ ناقص ہیں. تیسرا پہلو اور تیسرا عنصر, تعریف وہ جامع ہوگی جس میں قراءات کے اختلاف کو حق کہا گیا ہو اور کہا گیا ہو یہ منزل من اللہ ہیں, جیسا کہ تمام تعریفوں میں بعزو النقل مع عزو کل وجہ لناقلہ. تو ان تین عناصر کو دیکھتے ہوئے جو جامع اور معنی تعریف بنتی ہے وہ شیخ عبد الفتاح القاضی کی ہے, اور اگر ان ساری تعریفوں کو جمع کیا جائے تو دسویں تعریف آپ کے سامنے پیش کی جا چکی. بعض علماء نے علم قراءات کی فنی تعریف بھی کی ہے, ایک ہے اصطلاحی تعریف, ایک ہے بطور فن اس کی تعریف کیا ہے. مجموع المسائل المتعلقة بالنطق بالكلمات القرآنية وطرق أدائها اتفاقا واختلافا مع عزو كل وجه لناقله. علم قراءات مسائل کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جو کلمات قرآنیہ کے نطق اور ایسے اتفاقی یا اختلافی طریقہ ادا پر مشتمل ہو کہ جس کی ہر ہر وجہ متصل منقول ہو. تو قراءات کی لغوی اور اصطلاحی دس دس تعریفیں آپ نے سنی, آئیے ان تعریفات سے جو حاصل ہونے والے فوائد ہیں ان کی طرف طائرانہ نظر دوڑا دیں. ان تعریفات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں تین بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں. نمبر ایک, علم قراءات کا تعلق وحی سے ہے، وحی قرآنی سے ہے. یہ کیسے ہمیں سمجھ آیا؟ آپ نے پہلی تعریف میں یہ الفاظ پڑھے، کیفیت النطق بالفاظ القرآن، قرآن مجید کے الفاظ کی ادائیگی کی کیفیت. آپ نے دوسری تعریف میں الفاظ پڑھے، اختلاف الفاظ الوحی، وحی کے الفاظ کا اختلاف تنوع. آپ نے تیسری، چوتھی، نویں اور دسویں تعریف میں یہ کلمات پڑھے، بکیفیت اداء کلمات القرآن، قرآن مجید کے کلمات کی ادائیگی کی کیفیت. آپ نے پانچویں تعریف میں ایک لفظ پڑھا، یبحث فیہ عن صور نظم کلام اللہ، اللہ کی کلام کے نظم کی صورتوں کے بارے میں بحث کی جاتی ہے. آپ نے چھٹی تعریف میں یہ الفاظ پڑھے، اتفاق الناقلین لکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے اتفاق کو نقل کرنے والے. اسی طرح آپ نے آٹھویں تعریف میں یہ الفاظ پڑھے، کیفیت النطق بالکلمات القرآنیہ، قرآنی کلمات کے نطق کی کیفیت. تو پہلا فائدہ یہ یاد رہنا چاہیے، تعریفات ہمیں سمجھاتی ہیں کہ علم قراءات کا تعلق وحی قرآنی سے ہے، نہ کہ خود سے یہ بات گھڑی ہوئی ہے. دوسرا فائدہ، علم قراءات یہ سماع اور نقل پر موقوف ہے، اس میں رائے، قیاس، اجتہاد کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے. یعنی کیسے نے پڑھا، من حیث السماع، یہ سنی ہوئی چیز ہو. نویں تعریف میں آپ نے پڑھا، بعزو الناقلہ، اور آٹھویں اور دسویں تعریف میں آپ نے پڑھا، مع عزو کل وجہ لناقلہ. ان تمام الفاظ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ صحت قرآن کے لیے نقل اور سماع از حد ضروری ہے. اگر وہ سما نہیں ہے، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، منقول نہیں ہے، وہ قراءت نہیں ہو سکتی. اس لیے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے الاتقان فی علوم القرآن میں سنن سعید بن منصور کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا قول، القراءۃ سنۃ متبعۃ، قراءت سنت متواترہ ہے، یأخذها الآخر عن الأول، جسے بعد والے پہلے لوگوں سے نقل کرتے ہیں، اخذ کرتے ہیں. اور امام ابو بکر بن مجاہد کہا کرتے تھے، القراءۃ سنۃ متبعۃ فاقرؤوا كما تجدونه، قراءت سنت متواترہ ہے، جیسے تم استاد سے پڑھو ویسے ہی نقل کرو. اور ابو بکر مجاہد کہتے ہیں، میں نے بعض شیوخ سے سنا، یہ بات سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز سے بھی منقول ہے، لیکن صحیح ابن حبان کی روایت تو فیصلہ ہی کر دیتی ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے ایک قراءت کی، دوسرے نے دوسری قراءت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی، غصے میں آئے، پھر آپ نے سیدنا علی سے فرمایا کہ ان کو کہو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرکم ان یقرأ کل رجل منکم کما علم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں تمہیں کہ تم میں سے ہر ایک اسی طرح پڑھے جیسے اسے سکھایا گیا ہے، خود سے نہیں، جو سکھایا گیا ہے. یہ روایت صحیح ابن حبان کی ہے 747، مستدرک حاکم کی ہے 2885. امام شاطبی جو 590 کو فوت ہوئے ہیں، انہوں نے اسی طرف اشارہ کیا ہے. شاطبیہ کا شعر ہے 354،
وما لي قياس في القراءات مدخل فدنا كما فيه الرضا متكفلا وما لي قياس في القراءة مدخل فدنا كما فيه الرضا متكفلا
قراءات میں قیاس کا کوئی دخل نہیں, لہذا تو بھی آئمہ سلف کے معتبر اور منقول کو ایسے لازم پکڑو کہ ذمہ داری سے اسے آگے پہنچانے والے بن جاؤ. آئمہ سلف سے مراد صحابہ, تابعین, تبع تابعین. ان کے نزدیک معتبر اور منقول کیا ہے؟ جو انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا وہی ریلائیبل ہے, وہی معتبر ہے, وہی قابل اعتماد ہے. اگر وہ نہیں تو قرات نہیں ہو سکتی. اور امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, منجد المقرئین پیج نمبر 4, وليحذر القاری الاقراء بما يحسن في رأيه دون النقل او وجه اعراب او لغة دون رواية. قاری قرآن کو اس قرات کو پڑھانے سے رک جانا چاہیے, اس لغت کو پڑھانے سے رک جانا چاہیے, اس اعرابی وجہ کو پڑھانے سے رک جانا چاہیے جو اس نے اپنی رائے سے اخذ کی ہو, یا وہ کہے یہ اچھا لگ رہا ہے یہی پڑھ لیتے ہیں, اور وہ روایت سے ماخوذ نہ ہو. اس لیے اس کو وہ پڑھانا چاہیے جو روایتاً اور درایتاً ثابت ہے. روایتاً سند کے اعتبار سے, درایتاً تلقی اور مشافہ سے, روبرو استاد سے اس نے پڑھا اور اس کی ادائیگی کو سمجھا, جانچا اور پڑھ کے سنایا, اس کی کانٹ چانٹ ہوئی, تہذیب ہوئی, اس کی نوک پلک استاد نے درست کی. ان تعریفات سے ایک تیسرا اور آخری فائدہ جو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں, علم قراءات میں مشق, پریکٹس, تطبیق اور ممارست اور اہلیت کا بڑا دخل ہے. اہلیت نہ ہو, پریکٹس نہ ہو, تو یہ قراءات نہ انسان پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے ثمرات اور برکات کو اپنے دامن میں سمیٹ سکتا ہے. اچھا, یہ بات ہمیں کیسے سمجھ آئی؟ پہلی تعریف میں آپ نے پڑھا کیفیت النطق, نطق کی کیفیت. کیفیت تو اہلیت اور پریکٹس کے بغیر نہیں آتی. تیسری, چوتھی, نویں اور دسویں تعریف میں آپ نے پڑھا بکیفیت ادائی کلمات القرآن, قرآنی کلمات کی ادائیگی کی کیفیات. یہ کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ بغیر پریکٹس کے اور بغیر استاد کے تو نہیں حاصل ہو سکتی. چھٹی تعریف میں آپ نے پڑھا ہیئت النطق, کیا ماہیت ہوگی اس ادائیگی کی. آٹھویں تعریف میں آپ نے پڑھا کیفیت النطق بالکلمات القرآنیہ. تو کیفیت نطق, ہیئت نطق اور قرآنی کلمات کی ادائیگی ایک مشکل کام ہے. قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے جب تک ماہرین فن سے مشق نہ کی جائے, ان سے سنا نہ جائے, سمجھا نہ جائے, تطبیق نہ کی جائے, اس کا اجرا نہ کیا جائے, اس وقت تک ان تمام کیفیات کی صحیح ادائیگی ممکن ہی نہیں. اس لیے علامہ محمد علی بن خلف حسینی فرمایا کرتے تھے, ان کی کتاب ہے القول السدید فی بیان حکم التجوید, پیج نمبر ہے 50, من یأخذ العلم عن شیخ مشافہة یکن عن الزیغ والتصحیف فی حرمی يكن عن الزيغ والتصحيف في حرمي. جو شخص اپنے استاد سے روبرو علم حاصل کرتا ہے وہ غلطی اور ٹیڑ پن سے اس کا علم محفوظ رہتا ہے. ومن يكن آخذا للعلم من صحف ومن يكن آخذا للعلم من صحف, اور جو محض کتابوں سے علم حاصل کرتا ہے سیلف سٹڈی سے, لو میں تو خود پڑھ سکتا ہوں, تو سنیں
اگر خود پڑھ سکتا ہے. فعلمه عند اهل العلم كالعدم، فعلمه عند اهل العلم كالعدم، اہل علم کے نزدیک اس کا علم ناقابل قبول ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے آج کل تو ناقابل برداشت ہے. اس لیے علم قراءات کے قواعد کو یاد کر لینا وہ مقرینی بن جاتا، اس کے اندر تطبیق اور پریکٹس ہونی چاہیے اور اہلیت ہونی چاہیے. اہلیت کی شرط مفقود ہو جائے تو مقری رہتا ہی نہیں. اس لیے امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لابد فی القراءة من مشافہۃ، لابد فی القراءة من مشافہۃ، قراءت کا استاد کے روبرو پڑھنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر قراءت نہیں آتی. والمقری، اور مقری کس کو کہتے ہیں؟ العالم بها الذي رواها مشافہۃ. مقری اور علم قراءت کا عالم وہ ہوگا جس نے روبرو روایت کیا ہو کہ میں نے اپنے استاد سے، اس نے اپنے استاد سے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جیسے کہ خود عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، اخذت 70 سورة من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 یا اس سے زائد صورتیں روبرو حاصل کیں آمنے سامنے بیٹھ کے، بالمشافہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے حاصل کیں. میں دیکھ رہا تھا کہ ادائیگی کیسے ہو رہی ہے، کہاں ہونٹ گول ہو رہے ہیں، کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لفظ کو موٹا پڑھ رہے ہیں تو کیفیت کیا بن رہی ہے، مرقق پڑھ رہے ہیں تو کیفیت کیا بن رہی ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے، اگر استاد سے انسان نہیں پڑھتا تو قرآن تو لکھا ہوا موجود ہے، اس کو صحیح پڑھ بھی نہیں سکتا. میں اس کی 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا.
اولائک علی ہدن من ربہم وأولئك هم المفلحون.
أولئك لکھا ہوا ہے، أولئك واو ہے، پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ ثابت نہیں ہے، درایت ہی نہیں ہے، استاد نے ایسے پڑھایا ہی نہیں. سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا کہ ہدہد نہیں آیا تو غصے میں آ کے کیا کہا؟
لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
لَأُعَذِّبَنَّهُ او لا ازبحنہ، لکھا کیا ہے؟ لا ازبحنہ، یہ الف پڑھا نہیں جاتا، لا اعذبنہ،
لکنہ اللہ ربی.
اب لکنہ اللہ ربی لکھا ہوا، لکنہ اللہ ربی،
انا لکم ناصح امین،
انا لکم لکھا ہوا ہے، ہم الف نہیں پڑھتے. تو استاد سے جب تک روبرو پڑھا نہ جائے، تلقی نہ ہو، مشافہ نہ ہو، اس وقت تک نہ تو اہلیت پیدا ہوتی ہے نہ ہی قراءات کے ثمرات اور برکات کو سمیٹا جا سکتا ہے. انشاءاللہ قراءت کون سی مقبول ہوگی اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ہم انشاءاللہ آئندہ پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.